الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين مدمزاز سلسلہ وار تجمع قرآن میں پچھلی نشست میں سورۃ المائدہ کا ہم نے آغاز کیا اور تمیدی باتوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مدنی سورت یہ سورۃ المائدہ جو شان نزول ہے وہ سن 6 ہجری کے اواخر میں صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی اور صلح حدیبیہ میں اہل ایمان اور کفار کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جس میں 10 سال جنگ بندی وہ طے پا گئی تھی اور اس ماحول میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت کے احکامات ہیں کہ جو اہل ایمان کو تفصیل کے ساتھ دیے ہیں اس سورہ مائدہ میں اور خاص طور پر نفاذ شریعت کے اعتبار سے یہ بڑی اہم صورت ہے اور بہت زیادہ زور ہے کہ جو اس صورت میں نفاذ شریعت کے ضمن میں وہ دیا گیا ہے۔ ابتدائی جو 2 رکوع ہیں یہ بات تمیدن ہم نے سمجھی تھی کہ وہ شرع احکامات پر مبنی ہیں۔ ایک نقطہ کہ جو پچھلی نشست میں تمہیدن وہ رہ گیا تھا اس کو بھی نوٹ فرما لیجیے کہ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہیں کہ جو اپنے نام کے ساتھ ان کے مضامین بھی مطابقت رکھتے ہیں، جس طرح سے سورۃ المنافقون ہے، نفاق کے جملہ مضامین نام کے اعتبار سے، جیسے سورہ منافقون نام ہی ہے اس سے بھی واضح ہے، تو پوری صورت میں آپ نفاق کے حوالے سے جملہ مضامین اس میں پاتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ جمعہ ہے، جمعہ کے احکامات اور اس کی جو حکمت ہے تفصیلاً اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات نازل کیے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں کہ جو اپنے نام کے اعتبار سے ان کے موضوع بھی اس میں صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن اکثر صورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے نام کے اعتبار سے ان کے مضامین وہ نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک کہیں تذکرہ تو آ جاتا ہے نام کے اعتبار سے، جیسے سورۃ المائدہ ہے، مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو، تو پوری صورت میں آپ کو دسترخوان کے حوالے سے تفصیلاتیں ملیں گی، بلکہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر یہ دسترخوان کا لفظ، مائدہ کا لفظ آیا ہے ایک خاص پس منظر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کر دی جائے کہ ہمارے سامنے دسترخوان جو ہے وہ اترے اور اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے قلوب کو ایک اطمینان حاصل ہو۔ تو یہ ایک واقعہ صرف نقل ہوا ایک مقام پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری سورۃ المائدہ دسترخوان ہی کی تفصیلات پر مشتمل ہو۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہے، پڑھ کر آئے، یعنی بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، لیکن صرف ایک جگہ پر تذکرہ گائے کا آیا ہے، یعنی پوری صورت میں گائے کے محاسن اور اس کی تفصیلات بھی بیان ہوئی۔ تو یہ سورۃ المائدہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جن کے مضامین اور نام میں مطابقت نہیں پائے جاتے۔ بہرحال یہ نقطہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ تمہید میں رہ گیا تھا۔ اب جیسے کہ عرض کیا گیا کہ ابتدائی جو 2 رکوعوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس میں شرعی احکامات ہیں جو تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کچھ احکامات معاشرتی سطح پر پچھلی جو دو آیات ہیں اس میں آگے تھے، آج صرف ہم ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، ذرا قدر طویل آیت ہے لیکن بڑے اہم احکامات ہیں شرعی کے جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ابتدان وہی موضوع ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ حرام کردہ چیزوں کی لسٹ ہمارے سامنے رکھی، تو لہٰذا اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے لیکن تھوڑی سی وضاحت اس میں مزید ہے کہ جو کہ آ جائے گی. فرمایا حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دی گئے تم پر کون سے جانور؟ المیتہ یعنی جو بھی مردار ہے، یعنی وہ جانور کہ جو طبعی موت مر گئے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ کیا ہو گئے؟ وہ حرام ہو گئے، یعنی فی نفس ہی وہ حلال ہیں، بکری ہے، گائیں ہیں، بھینس ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ طبعی موت مر گئے تو پھر وہ حرام ہو جاتے ہیں، اب اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، ان کا گوشت نہیں کھا سکتے. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ خون جو ہے وہ ان کے اندر سے بہا نہیں. لہٰذا کیونکہ آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں المیتہ، یعنی المیتہ خون بھی ہے کہ جو کہ حرام ہے، اور آگے انشاءاللہ تفصیل بھی آ جائے گی کہ کون سا خون حرام ہے. دمم مسفوحا، جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے. تو جب خون فی نفس ہی حرام ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر وہ نہ نکلے باہر کسی بھی جانور سے تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی جانور طبعی موت مر جائے تو لہٰذا وہ حرام ہو گیا. حدیث میں جو ہے وہ اس میں فرمایا گیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک استثنا بیان کی کہ جو مچھلی ہے اور ٹڈی ہے وہ جو ہے وہ حلال ہے، یعنی خواہ وہ مر جائیں طبعی موت بھی مر جائیں لیکن وہ حلال ہے مچھلی اور ٹڈی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی جانور اس کے علاوہ ہیں اگر وہ طبعی موت مر جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، اور اس میں بھی استثنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ صرف بہتا ہوا خون حرام ہے، جمع ہوا خون حرام نہیں. جس طرح سے تلی ہے اور کلیجی ہے، جگر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ یہ جمع ہوا خون ہے اس کو حلال قرار دے دیا، اس کو کھا سکتے. مزید فرمایا گیا کہ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت ہے کہ جو کہ حرام. یہاں پر بھی ایک نقطہ ذرا سمجھنے کا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں ایک غلط العام ایک شے ہے کہ جو کہ وہ یعنی صلاحیت کیے ہوئے ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھئی یہ سور کا لفظ اپنی زبان پر اگر تم لے کر آؤ گے تو اتنے دن تک جو ہے وہ عبادات قبول نہیں ہوں گی. تو یہ بالکل ایک بغیر کسی دلیل کے یہ بات ہے کہ جو کہ کہہ دی جاتی ہے، ورنہ قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کے لفظ کو کم از کم 4 مرتبہ تو بیان کیا ہے. تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی پیچھے کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں. تو لہٰذا یہ میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ ہے کہ جو کہ سور کا گوشت ہے کہ جو استعمال کیا ہے، یعنی یہ جو فلسفہ ہے اس کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے. لحم الخنزیر، مفسرین نے اس میں بیان کیا فقہا نے کہ لحم میں یہ پورا خنزیر جو ہے وہ شامل ہے، صرف گوشت شامل نہیں، یعنی صرف خنزیر کا سور کا گوشت حرام نہیں ہے بلکہ پورا سور جو ہے وہ حرام ہے، یعنی اس کی ہر شے جو ہے وہ حرام ہے. اور یہ بات پچھلی نشست میں ہم نے سمجھی تھی کہ جن جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے، تو لہٰذا اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور ایک حکمت یہ ہے کہ جو بھی جانور کھایا جاتا ہے اس کی ایک صفات ہیں کہ جو منتقل ہوتی ہیں انسانوں کے اندر اخلاقی لحاظ سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ سور کا گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حرام کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ انتہائی ہومو سیکچول جانور، بے حیا جانور جو ہے یہ سور ہے. اور یہ ہے کہ یعنی یورپ میں اس وقت یہ اس کا گوشت جو ہے وہ بالکل عام ہے، لہٰذا اس کے اثرات آپ ان کی اخلاقی اور معاشرتی زندگی پر ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل حیوانیت سے بھی نچلی سطح پر جو ہے وہ آ گئے. عورت عورت سے جو ہے وہ شادی کر رہا ہے، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، آئین کی سطح کے چھتری میں جو ہے وہ ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، پوری پوری کالونیز ہیں کہ جو کہ وہاں پر آپ کو نظر آ جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے وہ ہمارا بنانے والا ہے، لہٰذا اس 5-6 فٹ کی انسانی مشین کو کس طرح سے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں مفید ہیں، کس انوائرمنٹ میں اس کے لیے آسانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزوں کو حلال یا حرام کر دیا. مزید دیکھیں بہت اہم بات آ رہی ہے، وما اوہل لغیر اللہ بہ، اور وہ کہ جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. مثال کے طور پر بکری ہے, اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جانا تھا لیکن کسی اور کے نام کے ساتھ ذبح کر دیا گیا, کسی بت کے نام کے ساتھ ذبح کر دیا گیا, کسی ولی اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا. فقہا نے اس میں لکھا ہے, معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کی تفسیر آپ جا کے پڑھیں, اس میں مزید وہ وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو حرام ہے, بلکہ اس میں یعنی نیت بھی شامل ہو جاتی ہے, اس میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ نام تو اللہ کا لیا گیا ہو لیکن نیت میں یہ ہو کہ میں فلاں بزرگ کی نظر یہ جانور ہے کہ جو کہ کر رہا ہوں, یا میں فلاں بزرگ کی نظر مان کر جو ہے یہ جانور وہ ذبح کر کے تقسیم کر رہا ہوں, نام اللہ کا لیا گیا ہو لیکن کیونکہ اس میں کسی کی نسبت شامل ہو گئی, نظر صرف ہوتی ہے اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نظر نہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ فلاں بزرگوں کی نظریں جو ہم مانتے ہیں یہ حرام ہے, یہ اسی یعنی اللہ کی حرمت میں سے اسی حوالے سے فقہا نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو فرمایا کہ وما احل لغیر اللہ بھی, ہر وہ شے کہ جس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, کسی اور کا دن مخصوص کر کے, اور یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ مانی گئی ہو اور اس کو کھانے کو تقسیم کیا جا رہا ہو, یہ سب اس حرمت میں شامل ہے. اب دیکھیں یہ تو وہ چار چیزیں ہو گئیں کہ جو قطعی حرام ہے. اب یہ ہے کہ حلال جانوروں میں یعنی جو کہ فی نفسے ہی حلال ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بعض حادثات کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں. اب وہ جانور ہیں کہ جو آ کے ذرا تفصیلی ایک لسٹ مزید آ رہی ہے. فرمایا کہ والمنخنقۃ, یعنی وہ جانور کہ جو گلا گھٹنے سے یا گھٹنے سے مر گیا ہو, یعنی ایک جانور ہے بکری ہے, لہٰذا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ پر پھنس گیا, کسی دو سلاخوں میں پھنس گیا یا شاخوں میں درمیان اس کی گردن پھنس گئی اور گلا گھٹنے سے یا کسی کے گلا گھونٹنے سے جو ہے وہ مر گیا, لہٰذا اب وہ مر گیا خون نہیں بہا, لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ کیا ہو گیا, وہ حرام ہو گیا جانور, فی نفسہ وہ حلال ہے. اسی طرح سے والموقوذۃ, وہ جانور کہ جو چوٹ کھانے سے مرا ہو, یعنی کسی نے پتھر مارا اور وہ چوٹ اس کو لگی جانور کو وہ مر گیا, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ بھی کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. کوئی جانور جا رہا تھا روڈ پر آیا, کسی گاڑی نے ٹکر مار دی اور وہ مر گیا, تو لہٰذا اب وہ کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. والمتردیہ, وہ جانور کہ جو کسی بلندی سے جو وہ گر کر مرا ہو, یعنی کسی عمارت سے گر کر مرا ہو, کسی پہاڑ کی چٹان پر سے گر کر جو وہ مر گیا ہو, تو لہٰذا وہ بھی کیا ہے, وہ حرام ہے. والنتیحۃ, اور وہ جانور کے جو کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے یا ٹکر لگنے سے جو وہ مر گیا ہو, وہ بھی جو ہے وہ حرام, یعنی دونوں جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی, ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا, تو وہ جانور فی نفسی حلال ہے لیکن سینگ لگنے سے مرا, تو لہٰذا وہ بھی کیا ہو گیا, یا کسی کی ٹکر لگنے سے مر گیا, تو وہ جانور بھی وہ کیا ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. وما اکل السبع, اور وہ کہ جس کو درندے نے جو ہے وہ کھایا ہو, کوئی درندہ ہے, شیر ہے, چیتا ہے, کسی حلال جانور کو بکری کو پکڑا اور چھیڑ پھاڑ کر دیا اور یہ کہ وہ مر گیا, لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ بھی کیا ہے, وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. ہاں ایکسیپشن کیا آ رہی ہے, الا ما ذکیتم, سوائے اس کے کہ یہ جتنے بھی اوپر جانور بیان ہوئے ہیں ابتدائی چار کے علاوہ, یعنی وہ کون سے ہیں, وہ منخنقہ ہے, موقوذہ ہے, متردیہ ہے, نتیہ ہے, تو لہٰذا اور وما اکل السبع, یعنی کسی درندے نے جو جھیڑ پھاڑ کر دیا ہو, تو لہٰذا یہ ہے کہ الا یہ کہ تم اس کو جا کے ذبح کر لو. مثال کے طور پر یعنی کوئی جانور گر کے نیچے گرا اور ابھی مرا نہیں اور فوراً جا کے آپ نے اس کو ذبح کر دیا, خون بہ گیا, شہرگ اس کی کٹ گئی, تو لہٰذا اب وہ حلال ہو جائے گا. اسی طرح سے کسی جانور نے اس کو چھیڑ پھاڑا لیکن وہ ابھی زندہ ہے, اس کی شہرت نہیں کٹی, وہ آپ نے کاٹ دی, اللہ کے نام لے کے ذبح کر دی, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ کیا ہو جائے گا, اس میں سے کھا سکتے ہیں اور وہ حلال ہے. تو لہٰذا یہ ہے اصل میں کہ جو کہ بات جو ہے وہ بیان ہو گئی, لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو کہ سور کے لیے, یعنی سور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ذبح کر کے جو ہے وہ کھا لیا جائے یا یہ کہ کوئی اور وجہ سے وہ حلال ہو جائے, نہیں. یہ چار جو اوپر چیزیں بیان ہوں گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر تم اس کو ذبح کر لو تو پھر یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو سارے جانور
جو کہ منقنے کا ہے اور موقوزہ ہے، متردیہ وغیرہ، یہ جو لسٹ آئی ہے یہ سب جو ہے وہ یعنی میتا میں شامل تھے، لیکن الگ سے تخصیص کر کے ان کا بیان کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اصل میں زمانے جاہلیت میں جو بھی مشرکین ہیں وہ یہ تو کہتے تھے کہ بھئی جو طبع موت مر گیا وہ تو حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان جانوروں کو حلال جانتے تھے کہ جو کہ اوپر سے گر کر مر گیا یا چوٹ لگنے سے مر گیا، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ یہ میتا میں شامل نہیں، لہٰذا اس کو وہ حلال جانتے تھے، حالانکہ وہ حلال نہیں تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حرام قرار دیا. پھر مزید دیکھیں، فرمایا گیا کہ وما ذبح علی النصب، یعنی وہ جانور کہ جس کو ذبح کیا گیا کسی استحان پر لے جا کر، اور یہ قریش مکہ کرتے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت ہیں، اور لہٰذا کسی جانور کو لے کر آئے اپنے قبیلے سے اور کسی بت پر جا کے، استحان پر جا کے اس کو ذبح کر دیا. اور ٹھیک ہے اللہ کا نام لیا گیا ہو، لیکن کسی استحان پر لے جانا، کسی مزار پر لے جا کے جو ہے وہ ذبح کرنا، یا کسی بھی ایسی کسی جگہ پر کہ جس سے کسی شخص کی جو تقدیس ہے اور اس کا تقدس جو ہے وہ شامل ہو جائے، کسی جگہ کا تقدس شامل ہو جائے، یہ بھی اصل میں شرک ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے. ایک بکری کو لیا اور لے جا کے کسی مزار پہ جا کے ذبح کر دیا، تو یہ مزار پر لے جا کے ذبح کرنا حرام ہو گیا، اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں فلاں بزرگ کی جو بھی ایک تقدیس ہے وہ شامل ہو گئی، یہ منع ہے. فرمایا کہ وہ ان تستقسموا بالاجلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو گوشت کو تیروں سے، فال کے تیروں سے، یہ جوئے کے تیروں سے. اب یہ زمانہ جاہلیت میں جو رسم تھی نا قریش مکہ کی، وہ کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر ایک اونٹ ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک اونٹ میں شامل ہو گئے، حصے دار ہو گئے. اب اونٹ کو ذبح کیا، اس کا گوشت اب تقسیم کرتے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برابر برابر حصے جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں، ہر ایک کو بالکل اکول حصے ملے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کچھ تیر بڑے مقدس انہوں نے اپنے الگ رکھے ہوئے تھے، اور لہٰذا یہ ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ اب ان تیروں کے ذریعے سے پورا نکالتے تھے، فال نکالتے تھے کہ بھئی یہ حصہ جو ہے وہ اتنا حصہ، یعنی دگنا تگنا حصہ ایک کے حصے میں چلا گیا مثال کے طور پر، اور ایک کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ وہ اس اونٹ میں برابر کا شریک تھا، اس کا مان لگا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ تیر میں اس کا نام نہیں آیا تو لہٰذا اب اس کو بالکل ہی محروم کر دیا گیا. یہ وہ ظلم تھا کہ جو زمانہ جاہلیت میں یہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے، اور جوا جو کہ اسی اعتبار سے وہ حرام کیا گیا، یہ جوا کھیلتے تھے. فرمایا ذالکم فسق، یہ سب چیزیں جو ہے وہ گناہ ہیں. اور مزید فرمایا جا رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے مسلمانوں آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے. یعنی یہ کفار مکہ، ایک زمانہ تھا کہ تمہیں یہ بالکل دبائے ہوئے تھے، تمہیں کمزور سمجھتے تھے، تمہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے، ہر طرح کا ظلم و ستم ہے کہ جو کہ تم پر انہوں نے یعنی روا رکھا تھا. کس کس طرح سے آپ مکی دور کی وہ داستان عظیمت دیکھیں، کس طرح سے زد و کوب اللہ کے رسول کو بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی کیا. تو لہٰذا آج یہ فرمایا جا رہا ہے، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ یعنی صحیح روایات کے تحت جو ہے یہ 10 ہجری اور 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اس کے جو راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہود کی جماعت آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر تو وہ ہمارے کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. لہٰذا یہ ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کون سی آیت ہے، تو پھر وہ یہی آیت ہے کہ جو پڑھی، کہ جس میں آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا، کیا لمحات تھے کہ جب اللہ کے رسول پر یہ آیات نازل ہوئی. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ یوم العرفہ تھا، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، کہ جو سید الایام کہلاتا ہے، یعنی تمام دنوں میں وہ دنوں کا سردار، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، یعنی جو اصل حج ہے. اور اتفاق سے جو 9 ذی الحجہ اس وقت تھی سن 10 ہجری کے حج میں وہ جمعے کا دن تھا، لہذا یہ ہے، اور عصر کے بعد کا وقت تھا. یعنی حضرت عمر نے پوری وضاحت فرمائی کہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن جبل رحمت کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے اور اونٹنی پر سوار تھے، اور وحی کا نزول، ان آیتوں کا نزول شروع ہوا، اور اتنا بوجھ اس وحی کا تھا کہ اونٹنی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی اور نیچے بیٹھ گئی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا. اب آپ اندازہ کریں کتنا عظیم وہ ساتھ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے حوالے سے جمع کر دی. عرفہ کا دن سید الایام، پھر یعنی یہ مسلمانوں کی عید ہے یوں سمجھیں، اسی طرح جمعے کا دن یہ دوسری یعنی عید الصبح کہلاتی ہے، ہفتے کے دن، ہفتے میں جو ہے وہ عید مسلمانوں کی. پھر عصر کا وقت، کئی روایات میں اس کی اہمیت ہے کہ خاص طور پر جمعے کے دن جو عصر کے بعد کا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا. تو یہ تین کیفیات ہیں کہ جو کہ اس وحی کے نزول کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع فرما دی. تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن تو یہ دشمن تمہارے، اے مسلمانوں، تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں. یعنی ان کو اب یہ واضح پتہ چل چکا ہے کہ اب یہ دین کو تمہارے مغلوب نہیں کر سکتے، تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے. اس دین کی برکات انہوں نے دیکھ لی ہیں، پورے عرب پر جو ہے وہ دین کا غلبہ ہو چکا ہے، وجال حق و وذاق الباطل کا نعرہ لگ چکا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ دن تھا کہ جب یہ دین اپنی پوری شان کے ساتھ غالب ہوا تھا اور کفار مایوس ہو چکے تھے، وہ بالکل جو ہے وہ اپنی آرزوئیں چھوڑ بیٹھے تھے. لیکن آج فی زمانہ، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زوال اور پستی سے نکالے، آج تو محسوس ہوتا ہے کہ آج یہ دین کا نام لینے والے وہ دین سے جو ہے وہ بیزار ہو چکے ہیں، وہ دین سے مایوس ہو چکے ہیں. آج پکا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنانے والا، وہ دین کے احکامات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بے حیائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ دین کے غلبے کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. دین جاتا ہے جائے، مال نہ جائے، ایمان جاتا ہے جائے، لہذا میرا کاروبار جو ہے وہ اس میں کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. یہ نقشے ہیں کہ جو آج ہم اپنے معاشرے میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس زوال سے ہمیں نکالے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دن وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، یعنی کفار بالکل مایوس ہو چکے تمہارے دین سے، اور شرط یہ رکھی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ دیکھو اگر یہ کفار تم، یعنی اسی طرح سے وہ مغلوب رہے اور تم جو ہے وہ دین کا علم بلند رکھو، اس کی شرط کیا ہے کہ فلا تخشوہم واخشون، دیکھو تم ان سے مت ڈرنا، تم مجھ سے ڈرنا. یہ وہ شرط تھی کہ جو کہ ہم پوری نہیں کر پائے. آج سارے خوف ہمارے دلوں میں، آئی ایم ایف کا خوف ہے کہ نہیں، یورپ کا خوف ہے کہ نہیں کہ کیا کچھ نہیں کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شرط یہ ہے کہ تمام ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالو اور ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو تو یہ ساری ٹینشن تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ کچھ نہیں کرنے والے آئی ایم ایف اور یورپ، چاہے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں. آج آپ دیکھیں نا، پڑوس میں یہ بات عرض کی گئی، کس طرح سے ایمان کی فتح ہے اور مادیت کی جو ہے وہ ہار ہو گئی، کس طرح سے ذلیل ہو کے نکلا کہ نہیں نکلا، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ آیا تھا. تو لہٰذا یہ تو مایوس ہو چکے ہیں. تو لہٰذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت ہی اہم آیت ہے، اور یعنی بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے، لیکن اکثر مفسرین، اور جو کہ بات صحیح روایت سے معلوم ہوتی ہے، کہ یہ حلت اور حرمت اور احکام و فرائض کے لحاظ سے تو یہ آخری آیت ہے. یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بعد فرائض اور احکامات میں پھر کوئی آیت نہیں اتری، اسی طرح حلت اور حرمت میں کوئی آیت نہیں اتری. ہاں، تذکیر اور ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے کچھ آیتیں ہیں کہ جو کہ اتنی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر سورہ بقرہ کی جو وہ آیت ہے اس کو پھر آخری آیت ہے کہ جو کہ مفسرین اکثر وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری آیت ہے. یہ آخری آیت نہیں، لیکن یہ کس اعتبار سے آخری آیت ہے؟ حلت اور حرمت کے لحاظ سے اور احکام و فرائض کے اعتبار سے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام اور فرائض تم پر عائد کیے تھے اس کے نتائج ہیں کہ جو کہ تم دیکھ رہے ہو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج تم پر اپنی نعمت کو، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی نعمت کو تم پر اتمام کر دیا، آج تم پورے عرب کی سرزمین پر غالب ہو گئے. اور کچھ ہی سالوں میں اگر تم اپنا نقشہ دیکھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی لفٹ کرانے والا نہیں تھا، تم جو ہے وہ بالکل مغلوب تھے، لیکن آج میں نے تم پر اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا. اور اہم بات پر مزید فرمائی کہ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. اور یہ تفصیل الحمدللہ اسی مسجد میں جو خصوصی نشست ہوئی تھی نفاذ دین اسلام کیا کیوں کیسے، اس موضوع کے تحت تفصیل سے دین اسلام کو ہاں سمجھ چکے ہیں. اور الحمدللہ کہ وہ ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے ویب سائٹ پر، وہ اس کو بھی سن لیا جائے، نفاذ دین اسلام کیا کیوں کیسے تفصیل اس میں آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ بات کی جائے کہ دین کیا ہے، وہ چھ چیزوں کا نام ہے. وہ چھ چیزیں انفرادی گوشوں میں تین ہیں اور اجتماعی گوشوں میں تین چیزیں. یہ دو چیز، تین چیزیں، چھ چیزیں مل کر جو ہے پورا دین بناتا ہے. انفرادی گوشے میں جو تین چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں. ان تینوں چیزوں میں، انفرادی گوشے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی جامع احکامات ہیں، ڈیوائن گائیڈ لائنز ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن و سنت میں یعنی اتاری ہیں. اسی طرح اجتماعی جو گوشہ ہے کلیکٹو لیول پر، اس میں پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، بڑے ہی انقلابی نظریات دین اسلام نے وہ جو ہے وہ ہمیں دیے ہیں. تو لہٰذا یہ چھ چیزوں کا مجموعہ، یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا پورا نظام، یہ دین کہلاتا. اور اسلام کو بطور دین پسند کیا مطلب یہ ہے، اسلام کے معنی کیا ہے؟ سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا. مطلب کیا ہے کہ جو دین عقائد کا نام ہے اس میں بھی عقیدے کے ادوار سے وہی عقیدہ تم رکھو گے اور سرنڈر کر دو گے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ماننے کو کہا ہے. عبادات ویسے ہی انجام دو گے اور وہی دو گے کہ جو قرآن و سنت سے تمہیں پتہ چلتی، سرنڈر کر دو. اسی طرح سے معاشرتی یعنی رسومات میں خوشی اور غمی کے مواقع پر تم وہی کام کرو گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں بھی سرنڈر کرنا ہے. پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم میں تم اپنی نہیں چلاؤ گے، عوامی جمہوریت کے تم نعرے نہیں لگاؤ گے، بلکہ پاپولر سوورینٹی کا پورا تصور پورے گلوب پر اس وقت رائج ہے، اللہ کی حاکمیت کہاں ہے؟ تو لہٰذا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے انسانیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو لہٰذا یہ کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چھ گوشوں میں تمہیں اسلام لانا ہے، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے قرآن و سنت کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَيْفٍ، ہاں پس جو کوئی استرار کی کیفیت میں آ جائے، مستر یعنی یہ ہے کہ جو مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، فی مخمصۃن یعنی بھوک سے. ایک ایکسپشن بیان ہو رہی کہ حرام میں سے کھایا جا سکتا ہے، کب؟ کہ جب کوئی ایسا انوائرمنٹ میں انسان چلا جائے، کوئی ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ آس پاس بظاہر کوئی حلال شے وہ نہیں مل رہی اور جان جانے کا خدشہ ہے، تو جان بچانا تو فرض ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اجازت کے درجے میں یہ فرما دیا کہ حرام میں سے اتنا لے سکتے ہو فقط کہ تمہاری جان بچ جائے. تو فرمایا گیا کہ جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے، غیر متجانف الاثم، ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ مائل نہ ہو. اور یہی بات یہاں پر فرمائی گئی، اور سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 173 کا حوالہ دیا گیا اس میں الفاظ آئے کہ غیر باغ ولا عاد، یعنی نہ تو وہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے. کیا مطلب؟ کہ بھائی اب وہ کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ حلال نہیں تھا، اب حرام میں سے اتنا فقط لے کہ جو اس کی جان بچ جائے. اور یہ ہے کہ اگر تو اس کو ایسا کوئی ماحول نصیب آ گیا، اس ماحول سے چھٹکارا مل گیا، اب حلال چیزیں موجود ہیں، لیکن اب بغاوت کیا ہے کہ اب وہ اسی حرام میں منہ مار رہا، یہ بغاوت ہے. اور یہ ہے کہ وہ حلال سے دور ہو گیا، اب حرام میں جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ حدود کو تجاوز کر رہا ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، عاد کے درجے میں آ گیا اور یہ گناہ کی طرف انسان مائل ہو گیا، حالانکہ سامنے حلال چیزیں اب موجود ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرما دیا گیا بلکہ اس سے جو ہے وہ بعض ناہنجاروں نے اور جو عقل سے کام لینے والے ہیں انہوں نے ایک چور راستہ نکالا. انہوں نے یہ نکالا کہ بھئی یہاں تو حرام کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, تو لہٰذا وہ مسلمان کے جو کسی غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ جو جانور ہیں وہ جھٹکے سے جو ہے وہ ذبح کیے جاتے, خون نہیں بہایا جاتا, کوئی ایسی مشین ہوتی ہے کہ جو فوراً گردن اڑا دیتی ہے, الگ کر دیتی ہے, یہ تو وہی یعنی میتہ میں شامل ہو جاتا ہے, یعنی وہ پھر حرام ہو جاتا ہے, خون اس کا بہا نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ حرام جانوروں میں سے کھا سکتا ہے, کیونکہ وہ گوشت تو کیونکہ اب کھانا لازمی ہے, اس کے بغیر تو زندگی گزرتی نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس آیت کو بیس بنا کر وہ کہتے ہیں کہ وہ سور کا گوشت یا فلاں جانور کے جو جھٹکے سے مار دیا جائے وہ کھا سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اس فلسفے کے تحت تو صرف گوشت پر ہی انسان جو ہے وہ زندہ ہے, بغیر گوشت کے زندہ رہ نہیں سکتا, حالانکہ ایسی بات نہیں. یعنی اگر وہاں پر جو ہے وہ کوئی گوشت حرام مل رہا ہے اس کو قطن نہ کھائیں, حرام ہے وہ, اگر وہ چھٹکے سے یا کوئی دوسرے ذرائع سے وہ ختم کر رہے ہیں اس کو, ہاں اس کے علاوہ کوئی مچھلی ہے وہ کھا سکتے ہیں, ترکاری ہے, سبزیاں ہیں, اس سے جان بچ سکتی ہے, بلکہ جان کیا اس سے تو یعنی ایک یعنی صحت مند علامت ہے وہ سبزیاں اور مچھلی کا گوشت. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم وہ گوشت کھائیں گے یعنی وہ بیف کھائیں گے, اور یہ کہ وہ حرام بھی کھا سکتے ہیں اس آیت کے مطابق, تو یہ سراسر جو ہے وہ دین اسلام کے بالکل خلاف بات ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک سے لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو, تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً جو بھی حلال اور حرام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی کو حلال اور حرام جاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اسی پر ہمیں قناعت نصیب فرمائے, ہر طرح کے حرام اشیاء سے چیزوں سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.